السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ توہین رسالت کے الزام میں گرفتار آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ملک بھر میں ہونے والے دھرنے حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گئے۔ اور پاکستان سے مزید کچھ خبریں۔
مولانا سمیع الحق کی تجدید و تدفین مکمل، اسلام آباد میں مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کا شہر لاہور گزشتہ 4 سال کی طرح اس بار بھی اکتوبر کے اختتام سے سموگ کی لپیٹ میں تھا، لیکن تقریباً ایک ہفتے کے طویل خشک موسم کی شدت میں بدھ سے شروع ہونے والے دھرنوں اور بارش کے بعد کمی دکھائی دی۔ بارش سموگ کے اثرات کم کر دے، یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن احتجاج اور مظاہرے کس طرح موسم کے حق میں بہتر ہو گئے؟ تفصیلات کے ساتھ لاہور سے میں ہوں سمن خان۔
جنوبی ایشیا،
ایک امریکی خاتون صحافی کی جانب سے ایم جے اکبر کے خلاف جنسی زیادتی کا الزام۔ اکبر نے رشتے کو باہمی رضامندی والا بتایا، خاتون صحافی نے ان کے دعوے کی تردید کی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
پاکستانی کشمیر میں حکومتی استحکام کے لیے کابینہ میں توسیع۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کی جنوبی سرحد پر تعینات کیے جانے والے اہلکاروں کی تعداد بڑھا کر 8,000 سے زیادہ کر دی گئی ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ توہین رسالت کے الزام میں گرفتار آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ملک بھر میں ہونے والے دھرنے حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گئے، لیکن ان دھرنوں نے ایک بار پھر ملک میں قانون کی عملداری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے، جس میں اسٹریٹ پاور کی مدد سے ملک کو کسی بھی وقت مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ اس دھرنے کے بعد کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کے اس رپورٹ میں۔
آسیہ بی بی کی بریت کے بعد ملک بھر میں 3 روز تک جاری رہنے والی ہنگامہ آرائی ختم ہو گئی۔ دھرنوں کے باعث بند ہونے والے تعلیمی ادارے کھل گئے اور ٹریفک کا نظام بھی بحال ہو گیا۔ جہاں جہاں یہ دھرنے تھے ان کے اطراف میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں۔ اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام کو کلیئر کر دیا گیا، جس کے بعد جڑواں شہروں کے مکینوں کی جان خلاصی ہوئی اور ان کے آزادانہ سفر کا مسئلہ حل ہوا۔ دھرنوں کے دوران مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ کے واقعات بھی پیش آئے۔ موٹر وے پر شیخوپورہ کے قریب بسوں اور عام لوگوں کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدہ میں کسی کی دل آزاری یا تکلیف پر معذرت تو کی گئی، لیکن عام عوام کی املاک کو پہنچنے والے نقصان سے متعلق کوئی شک نہیں تھی کہ یہ کون پورا کرے گا۔ پاکستان کے صرف وزیر مواصلات مراد سعید نے اس حوالے سے توڑ پھوڑ کرنے والے افراد کو کٹہرے میں لانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دوران نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر اربوں روپے کے نقصانات ہوئے۔ تحریک لبیک پاکستان کے ترجمان پیر اعجاز اشرفی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس نقصان کی ذمہ دار حکومت وقت ہے۔
ایک بات تو یہ ہے کہ توڑ پھوڑ ہماری پالیسی نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی کو توڑ پھوڑ کی اجازت دی ہے۔
دھرنے کے دوران ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک دن سڑکیں، فیکٹریاں، دفاتر اور کاروباری مراکز بند ہونے سے ملکی معیشت کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اس حوالے سے ماہر معیشت مزمل احمد کہتے ہیں کہ یہ نقصان اربوں میں ہے۔
350 ارب ڈالر کی ہماری جی ڈی پی ہے نا، اور سال میں جو ورکنگ ڈے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقریباً 240-245، تو ڈیلی کی ہماری جی ڈی پی بنتی ہے 1.2 بلین ڈالر۔ اور اس طرح کی ہڑتالوں میں ایگریکلچر تو اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، کچھ کارخانے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ریٹیل اینڈ ہول سیل کمپلیٹ بند ہو گئی تھی، مینوفیکچرنگ اسٹینڈ اسٹل ہو گئی تھی۔ تو ایک اندازہ ہے کہ دن کا جو ہے تقریباً 0.25 ارب سے 1 ارب روپے کا جو ہماری ڈیلی کی جی ڈی پی بنتی ہے 1.5 ارب ڈالر کی، اس کا 50% ہم نے لاس کیا ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا زاویہ دیکھنے کا یہ ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ملا کے 90 ارب ڈالر بنتی ہے، تقریباً 85-90 ارب ڈالر بنتی ہے۔ تو مہینے کی تقریباً جو ہے نا یہ ٹریڈ ایکٹیویٹی 8 ارب ڈالر کی بنتی ہے، اور 3 دن اگر یہ بند ہوتی ہے تو یہ آپ یوں سمجھ لیں موٹا موٹا 1.25 ارب ڈالر کی آپ کی ٹریڈ رک گئی کمپلیٹ، کیونکہ یہاں پہ کراچی میں پورٹ بند کر دیے تھے 3 دن سے نا، ایک چیز بھی نہیں ہوئی۔ تو مطلب ایک گراس روٹ لیول پہ آپ یو آر سیف ٹو ریزیوم کہ یہ جو ہے تقریباً 70-80 ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا ہے یہ 3 دن بند ہو جائے۔
دھرنوں کے خاتمے کے لیے ایک اہم شرط آسیہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے تھا، جس پر پیر اعجاز اشرفی کے مطابق ان کی جماعت معاہدے پر مکمل عمل کروائے گی اور آئندہ 2-3 ورکنگ دنوں میں آسیہ کا نام ای سی ایل میں شامل ہو جائے گا۔
حکومت سے معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے اوپر ہر صورت میں عمل درآمد کروایا جائے گا، اور تحریک لبیک کی قیادت اس بارے میں بالکل پرعزم ہے کہ اس معاہدے کے تمام نکات کے اوپر عمل درآمد ہو اور جو انہوں نے ٹائم مانگا ہے وہ اس ٹائم کے اندر اندر اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے پابند ہیں. نیئر اباؤٹ 2-3 days اینڈ ورکنگ ڈیز آف ڈیز ہیں ابھی چل رہے ہیں تو ورکنگ ڈیز کے اندر اندر انہوں نے اس کے اوپر کاروائی ہو جائے گی.
دھرنوں کے ختم ہونے کے بعد آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بیرون ملک روانہ ہو چکے. ان کا کہنا ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں آسیہ کی مزید قانونی جنگ ابھی لڑنا ہے. ملک میں اس وقت افواہوں کا سلسلہ بھی لگاتار جاری ہے اور سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادے شان تاثیر کے بیان بارے ٹویٹس ہوتے رہے جس میں مبینہ طور پر انہوں نے آسیہ کے کینیڈا جانے کا تذکرہ کیا لیکن بعد میں انہوں نے خود اس بات کی تردید کر دی. صرف یہی نہیں بلکہ اس دھرنے کے خاتمے پر حکومت کی ناکامی یا کامیابی کے حوالے سے دھواں دھار سوشل میڈیا پوسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی تجہیز و تکفین ان کے آبائی علاقے اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ میں ہفتے کی سپہر مکمل ہو گئی. نماز جنازہ میں گورنر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سیاسی رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. ان کے چھوٹے بھائی مولانا انوار الحق نے نماز جنازہ پڑھائی. مولانا سمیع الحق کو ایک روز قبل جمعے کی شام کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں چھریوں اور چاقوؤں سے وار کر کے ہلاک کر دیا تھا. ابھی تک کسی گروہ یا فرد نے مولانا سمیع الحق کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جبکہ پولیس نے ان کے بڑے بیٹے اور سابق ممبر قومی اسمبلی مولانا حامد الحق کی رپورٹ پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش شروع کر دی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں مزید تفصیلات.
جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق گروپ کی سربراہ مولانا سمیع الحق کی تجہیز و تدفین ان کے آبائی قصبے اکوڑا خٹک ضلع نوشہرہ میں ہفتے کی سہ پہر مکمل ہو گئی. نماز جنازہ میں گورنر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سیاسی رہنماؤں سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. ان کے چھوٹے بھائی مولانا انوار الحق نے نماز جنازہ پڑھایا. تجہیز و تدفین کے موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے سینکڑوں اہلکاروں کے علاوہ دارالعلوم حقانیہ کے طلبا بھی سیکورٹی کے انتظامات میں پیش پیش تھے. مولانا سمیع الحق کو ایک روز قبل جمعے کی شام کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر واقعہ بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں چوریوں اور چاقو کے وار سے ہلاک کر دیا تھا. ابھی تک کسی گروہ یا فرد نے مولانا سمیع الحق کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جبکہ پولیس نے ان کے بڑے بیٹے مولانا حامد الحق کی رپورٹ پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. تفتیش کے سلسلے میں متعدد افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. مولانا سمیع الحق کے بیٹے حامد الحق نے ذرائع ابلاغ سے باتیں کرتے ہوئے کسی پر تو براہ راست الزام نہیں لگوایا مگر انہوں نے اپنے والد کے قتل کو موجودہ حالت میں کی جانے والی سازش کا ایک حصہ قرار دیا.
جو ہفتے بھر سے جو ڈرامہ اس ملک میں چل رہا ہے اور آسیہ کے نام سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے. آج اگر وہ مولانا صاحب نہیں رہے تو یقین جانے اس ملک کو جن لوگوں نے یہ کام کیا انتہائی بہت بڑا نقصان پہنچایا اور اس کا یہ خامیازہ وہ بھگت کے رہیں گے.
ایک روز قبل مولانا حمید الحق نے مولانا سمیع الحق کے قتل پر فوری طور پر رد عمل میں الزام لگوایا تھا کہ ان کے والد کو افغانستان کی جانب سے دھمکیاں موصول ہو رہی ہے. تاہم انہوں نے کہا تھا کہ مولانا سمیع الحق پاکستان اور افغانستان میں قیام امن کے خواہات ہیں. چند روز قبل مسیحی خاتون کے عدلیہ سے بری ہونے اور جیل سے رہائی کے خلاف ایک مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سمیع الحق نے حکومت اور عدلیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا.
میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور ان ججوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو نہ صرف یہ کہ معطل کیا جائے بلکہ وہ آئین کا جو دفاع ہے توہین رسالت کا جس کی سزا قتل ہے وہ سزا ان ججوں پر نافذ کی جائے.
تحریک طالبان افغانستان اور کلدم تحریک طالبان پاکستان کی کلم کلا حمایت کرنے والے مولانا سمیع الحق کی قتل کی نہ صرف مذہبی سیاسی جماعتوں بلکہ قوم پرست سیاسی جماعتوں, عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسپندیار ولی خان اور قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شیرپو نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے دہشت گردی اور تشدد کے واقعے میں ملوث افراد اور گروہوں کے خلاف نتیجہ خیز کاروائیوں پر زور دیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
مولانا سمیع الحق کے قتل نے پاکستان اور افغانستان میں بہت سے لوگوں کو سوگوار کر دیا ہے. انہیں طالبان سے قربت کی وجہ سے اکثر تنقید کا سامنا کرنا پڑا لیکن بعض سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششوں میں تعاون کر رہے تھے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ.
مولانا سمیع الحق کے قتل پر پاکستان اور افغانستان میں ان کے ہزاروں طلبہ غمزدہ ہیں. بعض لوگ انہیں طالبان کا باپ کہتے تھے. افغانستان کی ہر حکومت ان کے تعاون کی طلبگار رہی اور موجودہ حکومت بھی امن عمل میں ان کی مدد چاہتی تھی. سینئر صحافی سبوخ سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے علماء کے ایک وفد نے جلد پاکستان آنا تھا. ان کے دورے میں حساس معاملات کو زیر بحث لایا جانا تھا. مولانا سمیع الحق کا اس میں بہت اہم کردار تھا.
افغانستان سے علماء کے ایک وفد نے پاکستان آنا تھا اور اس علماء کے وفد نے جو پاکستان میں پیغام پاکستان کے نام سے فتویٰ جاری ہوا ہے, اسی قسم کی کچھ چیزیں تھیں جن پر یہاں پر بحث کرنی تھی اور یہاں علماء کے کچھ حقوق کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہونی تھیں اور یہ ملاقاتیں اس طرح اوپن نہیں ہونی تھیں اور وہ تمام نازک موضوعات جن پر پاکستان اور افغانستان میں تھوڑی سی چیزیں پائی جاتی ہیں, حساسیت پائی جاتی ہے, ان کو زیر بحث لایا جائے گا. مولانا سمیع الحق کا بڑا اہم کردار ہوتا تھا جب افغانستان میں کوئی پیس پروسیس سے متعلق بات چیت کی جاتی تھی تو کچھ حلقوں کے ذریعے ان کی جانب سے بھی پیغام رسانی کا کام کروایا جاتا تھا.
سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت نے کئی بار مولانا سمیع الحق سے کہا تھا کہ وہ قیام امن میں تعاون کریں, لیکن انہوں نے ہر بار کہا کہ جب تک غیر ملکی افواج افغانستان میں رہیں گی امن کوششیں کامیاب نہیں ہو سکتی.
افغان حکومت نے کئی بار کہا, باقی سفارتکار بھی ان سے ملتے رہے کہ وہ کوئی عملی کردار ادا کریں تاکہ افغانستان میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے. تو انہوں نے یہی کہا کہ پہلے غیر ملکی فوج کو جانا ہوگا. یہ وہی بات ہے جو افغان طالبان بھی کرتے ہیں کہ غیر ملکی فوج نکل جائے تو پھر ہم افغان حکومت سے بات کر سکتے ہیں.
مولانا سمیع الحق کے قتل کی وجہ ابھی سامنے نہیں آئی, لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قتل سے افغانستان میں امن کوششوں کو نقصان پہنچے گا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو انہیں مذہب کے مقدمے میں مسیحی خاتون کو بری کیے جانے کے بعد مذہبی جماعتوں کے 3 دن تک جاری دھرنوں کا حکومت کے ساتھ معاہدے کے بعد اختتام اور اس کے بعد کی صورتحال کو امریکی تجزیہ کار کیسے دیکھ رہے ہیں جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی انجم ہیرلڈ گل نے اپنی اس رپورٹ میں.
حکومت پاکستان اور سن 2018 کے انتخابات میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کے طور پر ابھرنے والی تحریک لبیک پاکستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے میں آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے اور مقدمے کے فیصلے پر نظر ثانی کے مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں. واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں قائم پاکستان سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر ماوین وائن بوم اس معاملے کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں.
I think what we're seeing today is 180 degrees different than what we saw yesterday.
میرے خیال میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہے جو ہم کل دیکھ رہے تھے. کل تک یہاں امریکہ میں پاکستانی حکومت کی تعریف ہو رہی تھی کہ وہ شدت پسندوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. اب جو ہمارے سامنے ہے وہ مکمل طور پر ڈھہ جانے جیسا ہے. اس کے برعکس ہے جس کا مظاہرہ ہم نے چند روز قبل دیکھا. پاکستانی حکومت نے انہیں تقریباً وہ سب کچھ دے دیا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے. یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیسے صرف 24 گھنٹوں میں حکومت کو مظاہرین کے مطالبات تسلیم کرنے پڑے. امریکی تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر سے وابستہ سابق امریکی سفیر ولیم مائلم کا کہنا ہے کہ ابھی معاہدے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, لیکن یہ تعجب انگیز نہیں کہ پاکستان کی حکومت کو ایک جرات مندانہ موقف اپنانے کے بعد اپنے قدم پیچھے کیوں ہٹانے پڑے.
Well, I think that's really, really, bad news.
مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ ایک ایسی حکومت نے اس معاملے پر شکست مان لی جسے ملک کی فوج سمیت ہر طرح کی حمایت حاصل ہے, تو یہ بری خبر ہے. ڈاکٹر ماوین وائن بوم کا کہنا ہے کہ آسیہ بی بی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا گیا تو ان کی سیکیورٹی یقینی بنانا ممکن نہیں ہوگا.
And remember now she's not on the custody. The danger to her bodily.
اور یہ یاد رکھیں کہ وہ اس وقت قید یا حفاظت میں نہیں ہے. اب ان کو جسمانی طور پر خطرہ پہنچنے کا امکان بہت زیادہ ہے. حکومت اپیل میں جانے کی اجازت دے رہی ہے جس میں وقت لگے گا, لیکن اگر وہ ملک سے باہر نہیں جاتی تو پھر اس تشویش میں کوئی شک نہیں کہ انہیں ہلاک کرنے کی کوششیں کی جائیں گی. سفیر ولیم مائلم نے بھی ان کی جان کو درپیش خطرے پر بات کرتے ہوئے کہا, یہ تو بہت ہی بری بات ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسے جان سے مارنے کے در پہ ہوں گے. ایسے حالات میں جمعیت علماء اسلام ایس کے سربراہ مولانا سمیع الحق کی ہلاکت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, ڈاکٹر وائن بام کا کہنا ہے کہ سمیع الحق افغانستان میں طالبان سے مذاکرات میں کردار ادا کر سکتے تھے جو اب ممکن نہیں ہوگا. ان کی ہلاکت میں جو بات نظر آ رہی ہے اس کا بہت سا تعلق مصالحت سے ہے, کیونکہ وہ ایک مرکزی کردار اختیار کر چکے تھے اور ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ حقانیوں اور دیگر کو کسی نہ کسی سمجھوتے کی حل کی جانب لا سکیں. سفیر ولیم مائلم کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کوئی واضح بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس تمام تفصیلات موجود نہیں ہیں, لیکن اس کا تعلق اندرون ملک معاملات سے نہیں ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
چین کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک سے متعلق منصوبوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ہفتے کو بیجنگ کے گریٹ ہال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چین کے نائب وزیر خارجہ کوانگ یوان یو کا کہنا تھا کہ اگر کوئی تبدیلی ہوئی بھی تو ان منصوبوں کی تعداد میں کمی نہیں بلکہ اضافے کی صورت میں ہی ہوگی. البتہ چینی وزیر نے یہ اندیا دیا کہ سی پیک کے منصوبوں کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور ان سے عام لوگوں کو مزید فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن انہوں نے اپنے اس بیان کی مزید وضاحت نہیں کی. چین کے نائب وزیر خارجہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بیجنگ میں ہیں, جہاں انہوں نے چین کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں. گو کہ چین پاکستان کا دیرینہ اور قریب ترین اتحادی ہے, لیکن عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان کی حکومت کے بعض اہم ذمہ داران نے یہ اندیا دیا تھا کہ ان کی حکومت 60 ارب ڈالر مالیت کے سی پیک منصوبوں پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتی ہے. تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے ایسا کوئی واضح بیان یا موقف سامنے نہیں آیا تھا کہ انہیں سی پیک کے کن منصوبوں پر اور کیا تحفظات ہیں. پاکستانی وزیراعظم کے حالیہ دورہ چین کا مقصد پاکستان کے دیرینہ اتحادی سے مزید امداد اور سرمایہ کاری کا حصول ہے, تاکہ مشکلات اور خسارے سے دوچار پاکستان کی معیشت کو سہارا فراہم کیا جا سکے. کابل میں امریکی فوج کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں اندرونی حملے میں ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا ہے. ریزرو لیوٹ سپورٹ کی ترجمان خاتون سارجنٹ ڈیبرا ریچرڈسن نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس حملے میں ایک اور امریکی اہلکار زخمی بھی ہوا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ آور کا تعلق افغانستان کی سیکیورٹی فورس سے تھا اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے کے فوراً بعد حملہ آور ایک اور افغان سیکیورٹی فورس کے اہلکار کے ہاتھوں مارا گیا. بیان کے مطابق دونوں امریکی فوجیوں کو بگرام ایئر فیلڈ پہنچا دیا گیا ہے, جہاں زخمی ہونے والے فوجی کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے, تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. اس معاملے کی چھان بین جاری ہے. افغانستان کے صدارتی محل کا کہنا ہے کہ صدر 2019 کے انتخابات میں دوسری مدت کے لیے حصہ لیں گے. صدارتی محل کے ترجمان شاہ حسین مرتضاوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان کے دو نائب صدور کے ناموں کا اعلان آئندہ ہفتوں میں کیا جائے گا. ترجمان کا کہنا تھا کہ دوسری مدت کے لیے انتخابات میں حصہ لینے کا مقصد ان تمام پروگراموں کو انجام دینا ہے جو صدر اشرف غنی نے اس مدت صدارت میں شروع کی ہیں. اگر وہ انتخاب میں فتح حاصل کر کے دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو امن, استحکام, انفراسٹرکچر اور اصلاحات کے مسائل کو حل کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہوگا. ٹی آر آئی سسٹم کے ذریعے سب سے پہلے کارگو جہاز ہفتے کے روز کابل سے پاکستان بھیجے گئے ہیں. تین جہازوں میں سے ہر ایک پر 25 ٹن وزن موجود تھا. ایک جہاز پر کندھار کے انار تھے اور باقی دو پر کپاس. یہ تینوں آج ہفتے کے روز تورخم کے راستے روانہ ہوئے ہیں. افغانستان نے 2013 میں ٹی آر آئی میں شمولیت اختیار کی تھی. مصر میں جمعے کے روز مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو لے جانے والی متعدد بسوں پر حملے کیے گئے. ان حملوں میں ملک کی اس مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والے 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حملہ آوروں نے ایسے میں بسوں پر فائرنگ کی جب مسیحی سینٹ سیمول چرچ میں بپتسمہ کی رسم کے بعد لوٹ رہے تھے. گرجا گھر کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے 6 کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا, جبکہ دیگر 18 افراد ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں. حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے. اما خبر رساں ادارے کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. ایسے میں جب امریکی وسط مدتی انتخابات میں چند روز رہ گئے ہیں, ان خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ روس امریکہ میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو 6 نومبر یا 2020 کے صدارتی انتخابات سے کہیں آگے لے کر جا سکتا ہے. دفاع اور سلامتی کے حکام اس بات کے لیے فکر مند ہیں کہ ماسکو کا تقسیم اور اختلاف کے بیچ بونے کا منصوبہ امریکی فوج پر گولیوں اور میزائلوں سے نہیں بلکہ ٹویٹس اور یاداشتوں کے ذریعے قابو پانے کی کوشش ہے. روس کی یہ حکمت عملی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکی معاشرے میں جہاں عدم اعتماد اور غصہ پہلے ہی موجود ہے, وہاں تقسیم کو ان پیغامات سے مزید گہرا کرنا ہے. امریکہ نے دفاع سے متعلق دو حکام نے وائس آف امریکہ کو جمعے کے روز آگاہ کیا ہے کہ میکسیکو کے ساتھ ملحق امریکہ کی جنوبی سرحد پر 8,000 سے زیادہ امریکی فوجی تعینات کیے گئے ہیں.
تفصیل بتا رہی ہیں شہناز عزیز جیف کسٹر کی اس رپورٹ میں.
دفاعی عہدیداروں نے ان فوجیوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یا تو انہیں تعینات کر دیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے یا تعیناتی کے لیے شناخت کیا گیا ہے تاکہ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کی جانب سے ایک درخواست کے جواب میں سرحد کی سیکیورٹی میں مدد کر سکیں. 2100 اضافی نیشنل گارڈ پہلے ہی جنوبی سرحد پر تعینات کیے جا چکے ہیں. اس طرح سرحد کی نگرانی کرنے والے ایجنٹوں کی معاونت کرنے والے امریکی فوجیوں کی تعداد اب ان امریکی فورسز سے زیادہ ہو گئی ہے جو عراق اور شام میں دہشت گرد تنظیموں سے لڑ رہے ہیں. دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فوجی رکاوٹوں اور باڑھ کی تعمیر، فضائی معاونت فراہم کر کے اور ایجنٹوں کے لیے عارضی گھروں کی تعمیر اور سرحد کے ساتھ ان ایجنٹوں کی نقل و حمل میں مدد کر کے سرحد کی نگرانی کرنے والوں کی مدد کریں گے. تاہم جمعرات کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے اتوار کے ایک واقعے کا حوالہ دیا جس میں میکسیکو اور گوائٹیمالا کی سرحد پر تارکین وطن کے ایک گروپ کی وہاں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی تھی اور وہ رکاوٹ توڑ کر داخل ہو گئے تھے. مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ عمل میں آیا تو فوجی اس کا جواب دیں گے.
Anybody throwing stones, rocks, like they did to Mexico and the Mexican military, Mexican police, where they badly hurt police and soldiers of Mexico, we will consider that a firearm, because there's not much difference when you get hit in the face with a rock, which, as you know, it was very violent a few days ago, very, very violent.
وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی نے پتھراؤ کیا جیسا کہ انہوں نے میکسیکو میں وہاں کی فوج اور پولیس کے ساتھ کیا تھا اور انہوں نے میکسیکو کے پولیس والوں اور سپاہیوں کو شدید زخمی کر دیا تھا تو ہم اسے ایک آتشی اسلحے سے تعبیر کریں گے کیونکہ اگر آپ کے منہ پر ایک پتھر لگتا ہے تو وہ کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوتا. اور آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے اس طرح کا بہت ہی برا تشدد ہوا تھا. وہ اندر گھس گئے تھے. یہ ایک ملک کے اندر گھس جانا تھا. وہ میکسیکو میں داخل ہو گئے تھے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. سامن جس گروپ کی میکسیکو کی سرحد پر جھڑپ ہوئی تھی وہ تارکین وطن کے ان متعدد گروپوں میں سے ایک تھا جو اپنے ملکوں میں تشدد اور بدعنوانی سے فرار ہو کر امریکی سرحد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. صدر ٹرمپ نے آئندہ ہفتے ایک ایگزیکیوٹو آرڈر کا عزم ظاہر کیا ہے جو صورت میں تارکین وطن پر پناہ حاصل کرنے پر پابندی عائد کر دے گا اگر وہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں. اور انہوں نے ایسی وسیع خیمہ بستیوں کی تشکیل کی بات کی ہے جن میں سرحد سے اندر آنے والوں کو رکھا جائے گا. امریکہ کے امیگریشن کے قوانین کے مطابق پناہ کے خواہش مند تارکین وطن ایسا کر سکتے ہیں خواہ وہ کسی طرح بھی امریکہ پہنچے ہوں. جن امریکی فوجیوں کو سرحد کی سیکیورٹی میں مدد کے لیے مقرر کیا گیا ہے ان پر قانونی طور پر ملک کے اندر قانون کے نفاذ میں شامل ہونے پر پابندی ہے، مثلا سرحد پار کرنے والے تارکین وطن کو گرفتار کرنے پر. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میکسیکو کی سرحد سے امریکہ داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کے قافلے میں داعش اور اس سے منسلک مشرق وسطی کے دہشت گردوں کی موجودگی کے امکان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے. امریکہ کے انسداد دہشت گردی کے حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ہمیں میکسیکو کی دونوں جنوبی سرحدوں سے متعلق خدشات تو ہیں، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دہشت گرد گروپس یا ان سے منسلک افراد شمالی سرحد کے ذریعے امریکہ داخلے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن افراد میں شامل ہیں. انہوں نے نام ظاہر نہ کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسے ثبوت نہیں ملے جن سے یہ ظاہر ہو کہ داعش یا دیگر سنی دہشت گرد گروپس جنوبی سرحد سے امریکہ داخلے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج سے ایک مہینہ پہلے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی کو آخری بار ترکی کے شہر استنبول میں قائم سعودی قونصل خانے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا. گزشتہ روز اسی سلسلے میں ایک یادگاری تقریب منعقد کی گئی جس میں ویڈیو کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ان کی منگیتر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب پر زور ڈالیں تاکہ خشوگی کی باقیات جلد از جلد مل سکیں اور ان افراد کے خلاف کاروائی کی جائے جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، نخبت ملک کی زبانی.
امریکی اخبار کے لیے کام کرنے والے سعودی صحافی جمال خشوگجی کی یاد میں گزشتہ روز ایک تقریب منعقد کی گئی. اس تقریب میں ان کی منگیتر ہیٹس سینگز نے لندن سے بذریعہ ویڈیو شرکت کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک پیغام دیا. انہوں نے کہا،
to Mr. Trump. I would like him to support Turkey's legal efforts.
یہ پیغام مسٹر ٹرمپ کے لیے ہے. میں چاہتی ہوں کہ وہ ترکی کی ان کوششوں کا بھرپور ساتھ دیں جن کے تحت اس واقعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خشوگجی کی لاش کا پتہ بھی لگایا جائے. میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا اور ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو خشوگجی سے محبت کرتے تھے اور ان کے دوست تھے. یہ تھے جمال خشوگجی کی منگیتر کے الفاظ. اس تقریب میں شریک دیگر افراد نے بھی مطالبہ کیا کہ امریکہ کو سعودی عرب پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ان افراد کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جو اس قتل کے ذمہ دار ہیں. جیری کونلی ایک ڈیموکریٹ ہے, وہ بھی اس تقریب میں شریک تھے اور انہوں نے کہا,
I call upon President Trump to speak clearly.
میں صدر ٹرمپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بارے میں صاف صاف بات کریں اور بتائیں کہ امریکہ اس معاملے پر کس قسم کا رد عمل دے رہا ہے اور وہ فوجی فوائد کے لیے ایک شخص کے اس طرح قونصل خانے میں قتل کے واقعے کو برابر کرنے کی کوشش نہ کریں. اس قسم کا کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ اس معاملے پر اخلاقی طور پر بات کی جائے. یہ تھے جیری کونلی کے الفاظ. لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ سعودی عرب کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت روکی جائے اور مزید ایکشن لینے کا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں اور حقائق جاننے کی ضرورت ہے. دنیا بھر سے 100 سے زیادہ مصنفین اور ایکٹرز نے ایک ایسے خط پر دستخط کیے ہیں جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جمال خشوگجی کے قتل کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں. پین امریکا سے تعلق رکھنے والے تھامس میلیا جو اس تقریب میں شریک تھے انہوں نے کہا, ایک سفارتی عمارت کے اندر ایک صحافی کا قتل ہونا ریاستی تشدد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ ریاستی تشدد جو صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے دنیا بھر میں استعمال کیا جاتا ہے. تھامس میلیا کے الفاظ. اس تقریب میں شریک دیگر افراد کا کہنا تھا کہ اگر جمال خشوگجی کو اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ انہیں خاموش کیا جائے تو دنیا میں بہت سے افراد اب بھی ایسے ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ عرب دنیا میں امن لانے کی ان کی کوششوں کو زندہ رکھا جائے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
واشنگٹن کے قریب ورجینیا کا معروف اسلامی مرکز ایڈم سینٹر, جہاں خواتین بے مصرف عروسی لباس اور شادی کے کپڑے جمع کر رہی ہیں. اس مہم کے دوران وہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں اور دیگر مسلم کمیونٹی سے اپیل کر رہی ہیں کہ انہیں ایسے عروسی لباس اور شادیوں کے کپڑے عطیہ کیے جائیں جو ایک یا دو بار استعمال کے بعد بے مصرف پڑے ہیں, تاکہ انہیں پاکستان میں غریب اور کم آمدن والدین کو ان کی بچیوں کی شادی کے لیے فراہم کیا جائے. تواتر نامی این جی او کے توسط سے چلائی جانے والی اس مہم کی میڈیا کوآرڈینیٹر نوشین بیگ کہتی ہیں کہ اس مہم کا انہیں زبردست رد عمل ملا ہے. نوشین کہتی ہیں,
آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ایک سوٹ جو خریدنے کے لیے پاکستان جائیں تو $1,000, کین یو بلیو کہ $1,000 کا کوئی بچی ایک ایوریج گھرانہ جو ہے وہ اس کو خرید سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ہم لوگوں کو بھی 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے فینسی کپڑے خریدتے ہوئے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ان بچیوں کا بھی وہی حق ہے, وہ بھی اسی طرح سوچتی ہیں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ وہ اچھا پہنے دوسروں کی طرح. جیسے پاکستانی شوز میں دکھاتے ہیں کہ پیاری پیاری برائڈز بیٹھی ہیں خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, تو ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح تیار ہوں, تو ان کو وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ وہ یہ کپڑے پہنے اور انجوائے کریں, کیونکہ یہ دن جو ہے شادی کا ایک دفعہ آتا ہے.
مہم کے دوران سینکڑوں عروسی لباس لوگوں نے عطیہ میں دیے. یہ لباس لوگوں کے پاس سوٹ کیسوں میں بند پڑے تھے اور ان کے استعمال کی نوبت نہیں آتی تھی. مہم کی ایک رضاکار رضیہ سہیل کہتی ہیں,
ہم لوگ اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے. ہمیں ٹرائی ٹو گیدر آل دس ساری کپڑے وغیرہ, کسی کے اگر کام آ جائیں. ہم لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ خریدتے رہتے ہیں, کلازز بھری ہوتی ہیں, اس طرح ایٹ لیسٹ کسی غریب کے کام آ جائیں. بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کپڑے نہیں افورڈ کر سکتے, جن بچیوں کی گاؤں وغیرہ میں شادیاں ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو اس طرح کے کپڑے کچھ اس میں اتنے خوبصورت ویڈنگ ڈریسز وغیرہ بھی ہیں جو کوئی بھی دلہن پہنے گی تو بہت خوبصورت لگے گی انشاءاللہ.
مہم کی ایک اور سرگرم کارکن بشرا احمد کہتی ہیں کہ یہ مہم تواتر نامی این جی او کے ساتھ مل کر چلائی جا رہی ہے. ہم نے پہلی بار مہنگے عروسی لباس جمع کرنے اور انہیں ضرورت مندوں تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے. بشرا احمد کہتی ہیں,
رسپانس آپ یقین کیجئے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. یہاں پہ اس ایڈمز کمیونٹی ہے, یہ ہماری مسجد ہے یہاں پر, اور ہم لوگوں نے اسی لیے یہاں پہ یہ ڈرائیو کی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس مسجد کی آسانی ہو یہاں پہ ڈراپ کرنے کے لیے کپڑے. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنے ماشاءاللہ کپڑے جمع ہوں گے, لیکن ہماری کمیونٹی نے بہت اچھا کیا ہے یہ کام ماشاءاللہ.
امریکہ میں خواتین خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر مہنگے کپڑوں کی خوب خریداری کرتی ہیں, جو عموماً ایک یا دو بار ہی استعمال میں آتی ہے اور بعد میں یہ لباس سوٹ کیسوں میں پڑے رہتے ہیں. ان خواتین نے ایسے کپڑوں کو جمع کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کی جو مہم شروع کی ہے اس سے غریب اور کم آمدن والدین کی بچیوں کی شادیوں میں مالی دباؤ کو کم کرنے میں ضرور مدد ملے گی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں ہفتے کی صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. توہین رسالت کے الزام میں گرفتار آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ملک بھر میں ہونے والے دھرنے حکومت اور مظاہرین کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد ختم ہو گئے, لیکن ان دھرنوں نے ایک بار پھر ملک میں قانون کی عملداری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے, جس میں اسٹریٹ پاور کی مدد سے ملک کو کسی بھی وقت مفلوج کیا جا سکتا ہے. اطلاعات کے مطابق آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک ایڈوکیٹ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں. سیف الملوک نے ہفتے کو یورپ جانے والی پرواز کے ذریعے روانگی سے قبل فرانسیسی خبر رسائی ادارے اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان کے لیے پاکستان میں رہنا ممکن نہیں ہے. سیف الملوک کا کہنا تھا کہ وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بقول ابھی انہیں آسیہ بی بی کی مزید قانونی جنگ لڑنی ہے. جمعیت العلماء اسلام کے امیر مولانا سمیع الحق کو خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں واقع ان کے مدرسے جامعہ دارالعلوم حقانیہ میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. مولانا سمیع الحق کو جمعے کی شام راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. مولانا سمیع الحق کی میت کو جمعے کی شب راولپنڈی سے اکوڑا خٹک لایا گیا تھا, جہاں ہفتے کی سہ پہر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. نماز جنازہ میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما اور مولانا کے ہزاروں شاگردوں اور عقیدت مندوں نے شرکت کی. سابق وزیر مملکت برائے خارجہ ایم جے اکبر کے خلاف جنسی زیادتی کا ایک نیا اور سنگین الزام سامنے آیا ہے. امریکہ میں مقیم ایک بھارتی خاتون صحافی پلوی گوگوئی نے الزام عائد کیا ہے کہ جب وہ اخبار ایشین ایج کے ایڈیٹر تھے اور وہ ان کے ساتھ کام کر رہی تھیں تو مسٹر اکبر نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی. اکبر نے اس رشتے کو باہمی رضامندی والا بتایا, لیکن مذکورہ صحافی نے ان کے دعوے کی تردید کی ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
ایم جے اکبر نے ایک بیان جاری کر کے جنسی زیادتی کے پلوی گوگوئی کے الزام کی تردید کی اور دعویٰ کیا کہ دونوں کے درمیان باہمی رضامندی کا رشتہ تھا جو کئی مہینے تک چلا, لیکن وہ رشتہ ختم ہو گیا مگر اچھے انداز میں نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس رشتے کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی ہوتی تھی. اکبر کے مطابق ہم دونوں کے مابین 1994 میں تعلق قائم ہوا تھا. ایم جے اکبر کی اہلیہ ملکہ اکبر نے پہلی بار اس سلسلے میں اپنی زبان کھولی ہے. انہوں نے ایک بیان جاری کر کے پلوی گوگوئی کے الزام کی تردید کی, البتہ اس کو تسلیم کیا کہ دونوں کے مابین باہمی رضامندی کا رشتہ تھا. پلوی نے ایم جے اکبر کے دعوے کی تردید کی اور کہا کہ جو رشتہ زور زبردستی اور طاقت کے بل بوتے پر ہو وہ باہمی رضامندی کا نہیں ہوتا. امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو میں ایڈیٹر پلوی گوگوئی نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون لکھ کر اپنی تکلیف دہ یادداشتیں بیان کی ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ اکبر نے جے پور کے ہوٹل میں جنسی زیادتی کی تھی اور اس کے بعد بھی وہ زبانی, جذباتی اور جنسی اعتبار سے انہیں داغدار کرتے رہے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مضمون اپنی کم عمر بیٹی اور بیٹے کے لیے لکھا ہے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اگر کوئی انہیں اپنا شکار بنائے تو کیسے لڑا جائے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس کے بعد مزید ایسی خواتین سامنے آئیں گی جنہیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے. یاد رہے کہ اس سے قبل 20 خاتون صحافیوں نے ایم جے اکبر پر جنسی استحصال کا الزام عائد کیا تھا, جس کی وجہ سے انہیں اپنی وزارت سے استعفی دینا پڑا. پریس کلب آف انڈیا کے صدر گوتم لاہری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ خاتون صحافی نے اکبر پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایک معاملہ عدالت میں ہے, وہ فیصلہ کرے گی.
نیا جو معاملہ آیا ہے اس کے اوپر جو ایجنسی ہمارا ہے اس سے انکوائری کر کے دیکھنا چاہیے کتنا صحیح ہے. ایک تو وہ ڈینائی کر رہا ہے, دوسرے طرح الزام آیا ہے. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ مہیلا کے لیے جو کرم سارے کام کی جگہ پہ جو جیسے مطلب جیسے شوشن کا شکار ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے صحیح طریقے سے کریڈیبل کوئی انکوائری ہونا چاہیے.
دی وائر کی سینئر صحافی عارفہ خانم شیروانی نے کہا کہ سب سے پہلے ایم جے اکبر کو پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفی دینا چاہیے اور پھر ان تمام الزامات کی تحقیقات کے لیے جانچ کمیٹی قائم کی جانی چاہیے.
بہت ہی سیریس اور گریو چارجز ہیں جو کرمنل چارجز ہیں, ریپ کے باقاعدہ چارجز ہیں, تو انہیں مجھے لگتا ہے فوراً ہی اپنے پوزیشن سے اپنے پد سے استعفی دینا چاہیے. اس کے بعد انکوائری بٹھانی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ آپ جو ہے سوشل سروس کا نہیں ہے, اب یہ کرمنل معاملہ ہے. تو तो अब जो है ये बाकायदा कानून के बारे में इसमें बातचीत होनी चाहिए और बीजेपी मस्ट कम क्लीन ऑन दिस, क्योंकि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बच के और पढ़ के जो काम करने निकलते हैं तो उसके साथ ये सुलूक होता है, और वो सिर्फ ये नहीं है कि बाहरी कोई लोग हैं बल्कि उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स हैं और सीनियर उनके कलीग्स हैं, तो उनको फिलहाल फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें जो एथिक्स कमेटी है पार्लियामेंट की
याद रहे कि एमजे अकबर ने खातून सहाफी प्रिया रमानी के खिलाफ, जिन्होंने सबसे पहले एक मजमून लिखकर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था, अदालत में हितक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। अकबर ने अपने केस की पैरवी के लिए 97 वकला की फिरिस्त पेश की थी, जिस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनसे वजाहत चाही है कि इतने वकला किस लिए। मुतअद्दिद सहाफियों और एडिटरों का ख्याल है कि काम की जगहों पर जिनसी इस्तेसाल होता है। पहले इस बारे में कोई कानून नहीं था, अब कानून तो है मगर उसका अमल नफाज नहीं होता। याद रहे कि मी टू मुहिम के तहत ये इल्जाम आयद किए गए हैं। इन इल्जाम की वजह से मुतअद्दिद सहाफियों को अपनी मुलाजमतों से हाथ धोना पड़ा है। मस्कुरा मुहिम के तहत सबसे पहले एक फिल्म अदाकारा तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर जिंसी इस्तेसाल का इल्जाम आयद किया था। उसके बाद बॉलीवुड की खवातीन की जानिब से इल्जाम की भरमार हो गई, जिसका खमियाजा मुतअद्दिद अफराद को भुगतना पड़ा। जिस तरह मीटू मुहिम जोर पकड़ती जा रही है, उसके पेशे नजर ख्याल किया जाता है कि अभी मजीद अफराद इसकी जद में आएंगे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान में 3 रोज जारी रहने वाला धरना और एहतजाज मौसम की सख्ती को कम कर गया। एक हफ्ते तक लाहौर और गर्दोनवाह में रहने वाली धुंध के असरात एहतजाज के बायस क्यों कर कम हुए और क्या ये सफेद धुआं फिर से वापस आ सकता है? लाहौर से रिपोर्ट पेश कर रही हैं समन खान।
गैर सरकारी आलमी तंजीम ग्रीन पीस की जानिब से जारी करदा सैटेलाइट तज्जिये के मुताबिक लाहौर दुनिया के 50 खतरनाक फिजाई आलूदा शहरों में से 30वें नंबर पर है। पाकिस्तान में स्मोक को दाखिल हुए 5वां वर्ष है, जब अक्टूबर के अवाखिर और नवंबर के अवाइल में लाहौर की फिजा सफेद धुएं की लपेट में आ जाती है। इस साल भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते लाहौर पर स्मोक छाना शुरू हुई। लाहौर में माहौलियाती लेबोरेटरी चलाते अलीम डार के मुताबिक स्मोक का पहला दौरानिया कम अरसे पर मुश्तमिल था।
पार्टिकुलर मैटर जो PM2.5 है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो लिमिट है उसकी 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, उससे वो तकरीबन 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया था, और लिमिट उसकी आ रही थी कोई 300-350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। स्मोक आता है इन्वर्जन लेयर की वजह से, जब इन्वर्जन लेयर आएगी और जो तमाम पोल्यूटेंट्स हैं जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स हैं वो उस इन्वर्जन लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन के साथ वो स्मोक बनता है, जिसमें आपकी बाकी जो केमिकल वैल्यूज हैं जिसमें से SO2 है, नॉक्स है, ओजोन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इस टाइम तो जो पिछले दिनों हुआ हुआ था उसमें SO2, नॉक्स और जो CO है और ओजोन है वो तो नॉर्मल थे, अलबत्ता PM जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था।
लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 तक पहुंच गया था, यकम और 2 नवंबर को बदस्तूर 84 और 127 की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। वजह बनी सड़कों पर ट्रैफिक की कमी। सोने पर सुहागा पाकिस्तान के शुमाली निस्फ हिस्से पर बरसने वाली बारिश ने भी स्मोक के असरात कम कर दिए, लेकिन मौसम का उतार चढ़ाव शहरियों की सेहत पर फिर भी असरअंदाज हुआ।
जलन सी चुभन सी होती है, सांस में भी प्रॉब्लम होती है।
कल भी जो ज्यादा थी लेकिन आज भी है, आंखों में चुभन हो रही है, गला खराब हो रहा है,
आंखों में जलन हो रही है और हल्का हल्का पानी आंखों से जा रही है।
माहिरीन सेहत के मुताबिक स्मोक छोटे बच्चों की सेहत पर गहरे असरात छोड़ती है।
बच्चों के अंदर तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चेस्ट नमोनिया, इसके मरीज यकदम बढ़ गए हैं, और वो नॉर्मली सीजन भी चेंज होता है तो उसमें भी होते हैं, लेकिन स्मोक की वजह से थोड़े ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बड़ों के अंदर अभी उतने केस नहीं है।
बच्चों को जब स्मोक हो तो परहेज करें, उनको बाहर ना लेके जाएं या मास्क वगैरह पहने कवर करें बच्चों को।
महकमे माहौलियात पंजाब के मुताबिक इस वर्ष वो स्मोक का मुकाबला करने को तैयार हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए महकमे माहौलियात पंजाब के तर्जुमान नसीम खान का कहना है कि उनकी जानिब से उठाए गए बेशतर इकदामात में से एक ईंटों के भट्टों को जिग जैग फायरिंग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना है, जिसके 22% आलूदगी कम होगी। 3 नवंबर के बाद इस नई टेक्नोलॉजी को ना अपनाने वाले भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा धुएं का इखराज करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन स्मोक के मसले पर मुकम्मल काबू पाने के लिए उन्हें भारत के तामुन की जरूरत है।
जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हमारे हमसाया मुल्क में चूंकि बहुत ज्यादा धान की फसल को आग लगाई जाती है और उस तरफ इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, तो ये चूंकि रिंजल फनामना है, अगर हम सारी चीजें आइडियल कंडीशन में रोक भी लें तो उनकी कसाफतें, उनकी एमिशंस हमारी तरफ ट्रेवल करके आ जाती है, तो लिहाजा उनकी तरफ भी ऐसे ही इकदाम की जरूरत है। इस सिलसिले में वजारत खारजा से दरख्वास्त की गई है कि वो हमसाया मुल्क से इस मामले को टेकअप करें।
माहिरीन माहौलियात के मुताबिक रवां हफ्ते बारिश और सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव में कमी की वजह से स्मोक का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन ये दोबारा लौट सकता है और इसकी शिद्दत भी ज्यादा हो सकती है। समन खान, उर्दू वीओए, लाहौर।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए मजीद 6 अरकान असेंबली को काबीना में शामिल कर लिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानी कश्मीर की काबीना में दूसरी बार तौसी की गई है। तजियाकारों का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी में बगावत के खदशे के पेश नजर काबीना में मजीद 6 वजरा को शामिल किया गया है। तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल।
पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने अदम इस्तेकाम से बचने के लिए मजीद 6 अराकीन असम्बली को काबीना में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तानी कश्मीर की काबीना में दूसरी बार तोसी की गई है। हफ्ते के रोज 6 मजीद अराकीन असम्बली ने वजीर के अहदे का हलफ उठा लिया, जिसके बाद वजीरों की तादाद 26 हो गई है। नए वजीर बनने वालों में माजरीन कश्मीर मकीम पाकिस्तान के इंतखाबी हलके कश्मीर वैली 4 रावलपिंडी से अहमद रजा कादरी भी शामिल हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि वजीर आजम फारूक अदर खान 2 साल तक 12 से जायद वजीर न रखने के अपने वादे पर कायम रहे, लेकिन अब काबीना में तोसी जरूरी हो गई थी।
तो ये तासर कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल से कोई पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफात हैं। जाहिर बात है लोगों की डिमांड्स तो होती हैं, लोगों की हर मेंबर असेंबली का ही है वो वजीर बने, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल थोड़ी सी इस बात का तकाजा कर रही थी कि लोगों को जो है वो इसमें किया जाए।
मारूफ तजियाकार आरव बहार का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी में बगावत के खदशे के पेश नजर काबीना में मजीद तोसी की गई,
और ऐसे में जबकि खुद पार्लिमानी पार्टी के अंदर कुछ बेचैन और नाराज अनासर मौजूद हैं और हमा वक्त मौजूद रहते हैं, तो यूं लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही है कि मुस्तकबिल की पेशबंदी के तौर पे जो बाकी लोग रहते थे काबीना से बाहर उनको भी काबीना में शामिल करने की करके तो एक कदम के तौर पर एक ये स्टेप्स लेने की जो एक कोशिश की गई है।
वजीर आजम फारूक हैदर खान ने काबीना में तोसीक एक ऐसे वक्त की है कि जब वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर की हुकूमत की तरफ से आयन में की जाने वाली 13वीं तरमीम को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे चुके हैं, जिसके बाद दोनों के दरमियान तनाव की सी कैफियत पैदा हो गई है। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में 2016 से राजा फारूक हैदर खान की सरबराही में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कायम है। रोशन मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, मुजफ्फराबाद।
इंडोनेशिया के हुकाम का कहना है कि पीर के रोज जकार्ता से उड़ान भरने के फौरन बाद ही गिरकर तबाह हो जाने वाले तैयारे लायन एयर फ्लाइट के मलबे से इंसानी आजाद तलाश करने की कोशिश में एक गोताखोर हलाक हो गया है। सियाचरोल एंटो की उम्र 48 बरस थी और वो इंडोनेशिया के शहरी थे। जुमे के रोज वह समंदर में डूबकर हलाक हो गए। इंडोनेशिया के हुकाम ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स हासिल कर लिया है। गोताखोरों ने जुमेरात के रोज फ्लाइट का डेटा ढूंढ लिया, ताहम वो ताहाल कॉकपिट की आवाजों की रिकॉर्डिंग की तलाश में है। अमरीका ने कहा है कि वह मुतादिद मुल्कों को अबूरी इस्तस्ना दिए जाने पर गौर कर रहा है ताकि नई अमरीकी ताजिरात के नाफिस होने के बाद वह ईरानी तेल की खरीदारी जारी रख सकें। ख्याल है कि पीर के रोज ईरान पर फिर से पाबंदियां लग जाएंगी, जिसका सबब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस साल के अवायल में जौहरी समझौते से अमरीका के निकल जाने का इकदाम है, जो मुआहदा ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान हुआ था। वो मुल्क जो अमरीकी इस्तस्ना के बगैर ईरान से तेल दरामद करेगा वो अमरीकी मालियाती जुर्माने की जद में आएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने जुमे को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान इस्तस्ना के इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि आया कौन से मुल्कों को इस्तस्ना दिया जाएगा या ये कि ये सहूलत कब तक के लिए होगी। शिमाली कोरिया ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका उसके खिलाफ
لگائی گئی اقتصادی پابندیاں نہیں اٹھاتا تو ممکن ہے وہ اپنے جوہری اسلحے کے پروگرام کو مزید تقویت دے. شمالی کوریا کے وزیر خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر امریکہ ہمارے ملک پر سے اقتصادی پابندیاں ختم نہیں کرتا تو ہم اپنی پیونگ جن پالیسی کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں، جس کا مطلب اپنی ایٹمی طاقت بڑھانے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو ترقی دینا ہے. شمالی کوریا نے اگرچہ امریکہ کے ساتھ جاری جوہری مذاکرات کو بند کرنے کی دھمکی نہیں دی، لیکن اپنے بیان میں کہا ہے کہ تعلقات کو فروغ دینا اور پھر پابندیاں عائد کرنا دو متضاد چیزیں ہیں. شمالی کوریا نے واشنگٹن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ سنگاپور میں جون میں صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو نقصان پہنچا رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعے کے روز فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے اکتوبر میں مسٹر کم سے ملاقات کی ہے، جس میں مسٹر کم نے جوہری اسلحے کے پروگرام کو ختم کرنے کے بارے میں واضح اشارے دیے تھے. نیو یارک کی پولیس کا کہنا ہے کہ مینہٹن کے ہڈسن دریا کے کنارے ملنے والی دو سعودی بہنوں کی لاشوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ کے مطابق 16 سالہ تلا فاریا اور 23 سالہ روتانا فاریا نے سعودی عرب واپس جانے پر خودکشی کو ترجیح دی. مسٹر ڈرموٹ شیا کا کہنا تھا کہ امکان ہے کہ نوجوان لڑکیاں پانی میں زندہ داخل ہوئیں، اور پولیس کے مطابق ویڈیو سے سامنے آنے والے حقائق، عینی شاہدین کی گواہی اور کریڈٹ کارڈ سے خریدی گئی خوراک، ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کے بل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی موت میں کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا. امریکہ میں رائے دہندگان آنے والے منگل کو وسط مدتی انتخابات میں ایک نئی کانگریس کا انتخاب کر رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ واشنگٹن میں سیاسی طاقت کے توازن پر اور آئندہ دو سال کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پر خاصا اثر انداز ہو. ہمارے نامہ نگار جم میلون کی رپورٹ کی تفصیلات پیش کر رہے ہیں رضی احمد رضوی.
منگل کے دن وسط مدتی انتخابات میں ایوان نمائندگان کی 435 اور امریکی سینیٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں اور 36 ریاستوں کے گورنر کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. انتخابی مہم کے آخری دنوں میں صدر ٹرمپ اس بات کی کوشش میں ہیں کہ امیگریشن کے معاملے پر زور دے کر ریپبلکن ووٹروں کی شرکت کو بڑھایا جائے.
ریپبلکنز وانٹ سٹرونگ بارڈرز، نو کرائم، نو کیاس اینڈ نو کیراوانز.
ریپبلکنز چاہتے ہیں کہ سرحدیں مستحکم ہوں، جرائم نہ ہوں، انتشار نہ ہو اور قافلے نہ ہوں. ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ سرحدیں کھلی ہوں، اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمارے ملک میں قافلوں پر قافلوں کو آنے کی دعوت دی جائے، جن سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے. ڈیموکریٹس صحت کی دیکھ بھال کے نظام اور ٹرمپ کی حکمرانی کے انداز پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، اور صدر باراک اوباما جیسے اعلی ڈیموکریٹس کی مدد سے ووٹروں کی بھاری تعداد میں شرکت پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. صدر اوباما کے الفاظ،
یو کین چوز اے بگر، مور ہوپفل، مور جنرس ویژن آف امریکا.
آپ امریکہ کے لیے زیادہ وسیع، زیادہ پر امید اور عمدہ ویژن رکھنے والے کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دینے ہوں گے. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار جان ہوداک کے مطابق منگل کے انتخابات میں توقع ہے کہ ڈیموکریٹس کو زیادہ کامیابی ہوگی. وہ کہتے ہیں،
Right now it does look like Democrats will do quite well in House races, probably enough to take back majority control of the House.
فی الوقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان کے انتخاب میں بہت اچھی کارکردگی دکھائیں گے، اور سینیٹ میں بدستور تقسیم رہے گی، اور امکانی طور پر ریپبلکنز کے ہاتھ میں ہی رہے گی. امریکن یونیورسٹی کے ماہر ایلن لٹمن کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ دونوں پارٹیوں کے ووٹروں کے لیے ایک مرکزی کردار رہیں گے. ان کا کہنا ہے،
I think this is the most nationalized election in modern memory. There was a recent poll which said that 2/3 of Americans believe that Donald Trump.
میرا خیال ہے کہ موجودہ دور میں یہ نہایت قوم پرستانہ وسط مدتی انتخابات ہوں گے. رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے کے مطابق 2/3 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی رائے شماری میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا یا ایک چھوٹا عنصر ہوں گے. تجزیہ کار کائل کونڈک کا کہنا ہے کہ ٹرمپ تاریخ کی مخالف سمت میں ہیں. وہ کہتے ہیں
Again, the midterm history is pretty stark in that the president's party usually loses ground in the midterm. It's just a question, usually a question of how much.
وسط مدتی انتخابات کے تاریخ کے لحاظ سے خاصی واضح ہے کہ ان میں صدر کی پارٹی اکثر نشستیں ہار جاتی ہے, اور عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کتنی شکست ہوتی ہے. یہ بات خاص کر اس وقت صادق آتی ہے جب ایک صدر غیر مقبول ہوتا ہے, اور موجودہ صدر کے معاملے میں ایسا ہی ہے. اگر ڈیموکریٹس ایوان نمائندگان میں دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ٹرمپ کی صدارت کے اگلے دو برس مختلف ہوں. ایوان نمائندگان میں جبکہ ڈیموکریٹس کے لیے اچھے مواقع بتائے جاتے ہیں, سینیٹ میں خیال ہے کہ ریپبلکنز 49 کے مقابلے میں 51 نشستوں کی موجودہ سبقت برقرار رکھنے میں شاید کامیاب ہو جائیں. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ وسطی امریکہ سے آنے والے مہاجرین کا قافلہ جو میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, وہ ایسا ایک سالانہ کارروائی کے تحت کر رہے ہیں, اور اس قافلے سے کوئی خطرہ نہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مہاجرین کا قافلہ امریکہ کی جنوبی سرحد سے داخل ہو کر امریکہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن بین الاقوامی برادری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی. بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین سے منسلک جوئل میلمن کا کہنا ہے کہ مہاجرین کا یہ قافلہ کسی ایمرجنسی کے تحت سفر پر نہیں ہے, بلکہ ہر سال اس طرح کیا جاتا ہے, اور یہ روایت گزشتہ ایک دہائی سے قائم ہے. انہوں نے کہا
The next point I would make is that they're nowhere near the border yet, so it's a little bit difficult to respond.
میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وہ لوگ سرحد کے قریب نہیں ہیں, اس لیے خیالی باتوں کی طرف توجہ دینا تھوڑا مشکل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ امریکہ پر چڑھائی ہو رہی ہے؟ وہ افراد تو ابھی سینکڑوں میل دور ہیں. اس قسم کے سالانہ ایونٹس کو سول خطرہ قرار دینا, میں نے اس قسم کی بات پہلے کبھی نہیں سنی. مل مین کے الفاظ. ہنڈیورس, گوئٹمالا اور ایل سیلوڈور سے نکلنے والے ہزاروں افراد کے ہمراہ ایسے پناہ گزین بھی ہیں جو اپنے علاقوں سے تشدد اور خوف سے بچ کر نکل رہے ہیں. بین الاقوامی قانون کے تحت ملکوں کو ایسے افراد کو پناہ دینی ہوتی ہے جو اس قسم کے خطرات سے جان بچا کر بھاگتے ہیں, لیکن صدر ٹرمپ نے 8,000 سے زیادہ فوجی میکسیکو سے ملنے والی امریکی جنوبی سرحد پر بھیج دیے ہیں تاکہ ان مہاجرین کی آمد کو روکا جا سکے. مل مین کا کہنا ہے کہ اس قسم کی کارروائی سرحد پر آنے والوں کو تو نہیں روک سکے گی, البتہ جرائم پیشہ تنظیموں کی مدد ضرور کرے گی. انہوں نے کہا
We know from the rising number of deaths on borders around the world,
دنیا بھر میں سرحدوں پر ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سرحدوں پر فوجی کارروائیاں ان افراد کے لیے زیادہ خطرے کا باعث بن رہی ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اسمگلرز اور ان کے گروہوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کئی وجوہات کی بنا پر ہم اس فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں. ہم سرحدوں پر عسکری سرگرمیاں نہیں چاہتے. یہ تھے مل مین کے الفاظ. ایک طرف جہاں بہت سے مہاجرین امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں, وہیں بہت سے اس قافلے سے الگ بھی ہو رہے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ سفر کی تھکان اور دیگر کئی چیلنجز بہت سے مہاجرین کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ہنڈیورس اور میکسیکو کی اس پیشکش کو قبول کر لیں جس کے تحت وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکتے ہیں. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دبئی میں جمعے کو کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں پاکستان 6 وکٹوں سے کامیاب رہا, جس کے ساتھ ہی وہ 3 T20 میچوں کی سیریز بھی جیت گیا. یہ مسلسل 11th سیریز ہے جو پاکستان نے اپنے نام کی ہے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 153 رنز بنائے. پاکستان کو یہ ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر اننگز کے آخری اوور میں حاصل کیا. پاکستان کی طرف سے فخر زمان 24, بابر اعظم 40, آصف علی 38 اور محمد حفیظ نے 34, شعیب ملک نے 10 اور کپتان سرفراز احمد نے کوئی رن نہیں بنایا. محمد حفیظ اور سرفراز ناٹ آؤٹ رہے. جواب میں نیوزی لینڈ کی اننگز کا آغاز کولن اور گلین فلپس نے کیا. گلین فلپس 5, کولن 44, گرینڈ ہوم 4, روز ٹیلر 3, ولیمسن واٹسن 44 اور سیفرڈ نے 11 رنز بنائے جبکہ ٹیم ساؤتھی نے کوئی رنز نہیں بنایا. پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 3, عماد وسیم اور محمد حفیظ نے 1-1 وکٹ لی. 3 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز میں پاکستان نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی نیوزی لینڈ کو ہرایا تھا. اس طرح پاکستان سیریز جیتنے میں بھی کامیاب رہا. دونوں ٹیموں کے درمیان ابھی 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ میچز ہونا باقی ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
السلام علیکم سامعین، واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے موسیقی کی ایک محفل کا اہتمام کیا، جس میں سفارت خانے کے حکام اور غیر ملکی سفارت خانوں کے اعلی حکام نے شرکت کی. معروف وائلن نواز استاد دلشاد حسین خان، ان کے بیٹے اور شاگرد استاد سمر خان اور دوسرے ساتھیوں نے اپنی مد بھری دھنوں سے محفل کو یادگار بنا دیا. ان کے پروگرام کا موضوع تھا موسیقی کے ذریعے ملکوں کے درمیان دوستی مضبوط کرنا. ایک سامع نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا.
دیکھیں، صوفی میوزک ایک بہت ہی مینٹلی طور پر ریلیکس کرتا ہے آپ کو، اور ہمارا ایک مادری زبان بھی ہے. جب وہ دھنے ہیں، وہ میوزک یہاں پہ آپ بیرون ملک دیار غیر میں سنتے ہیں، تو آپ کو بڑی ایک تسکین ملتی ہے اور ملک میں اپنے ملک کی یادیں تازہ ہوتی ہیں.
بشیر کا کہنا تھا،
میرے خیال میں یہ پاکستان امبیسی کی بہت اچھی کوشش تھی کہ انہوں نے امن اور محبت کا پیغام سارے امریکہ کو دیا. یہ یہاں پہ لوکل جرنلسٹ بھی تھے اور امریکن بھی تھے، اور یہ جو صوفیزم کا جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا میوزک کے ذریعے، اور یہ ایک محبت کا پیغام ہے، اور اس میں ان کی کوشش بڑی کامیاب رہی ہے. انہوں نے پاکستان کی ثقافت اور کلچر کو بھی یہاں پہ اجاگر کیا، اور یہاں پہ جو امریکن لوگ تھے وہ بے حد خوش تھے اور بڑے محظوظ ہوئے ہیں کہ بہت اچھا پروگرام تھا اور اس میں بہت جان تھی اس پروگرام میں.
حسین نے اپنے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا.
فن تو موسیقی ہے، مقصد یہ ہے کہ پیس آف مائنڈ، میوزک فار پیس. آپ کو یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد جو ہے ایک پیس ہے. ابھی میں نے اس میں ہارمنی، آرکیسٹریشن، میلوڈیز اور پاکستان کی ثقافت، صوفیزم کی، فوک کی، یہ میں نے سارا کچھ کیا.
موسیقی کی رودات آپ سن رہے تھے. خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھے جان ڈرائیڈن. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ, جس کی میزبان ہیں بہجت جلانی. سعدی اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.